يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لیا کرو اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لیا کرو. ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یعنی پیشاب پاخانے سے، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لیا کرو. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. وضو اور تیمم کے احکام پر تفصیلی بحث. اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ حکم وضو اس وقت ہے جبکہ آدمی بے وضو ہو. ایک جماعت کہتی ہے جب تم کھڑے ہو یعنی نیند سے جاگو. یہ دونوں قول تقریباً ایک ہی مطلب کے ہیں. اور حضرات فرماتے ہیں آیت تو عام ہے اور اپنے عموم پر ہی رہے گی، لیکن جو بے وضو ہو اس پر وضو کرنے کا حکم وجوباً ہے اور جو باوضو ہو اس پر استحباباً. ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا. مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے. فتح مکہ والے دن آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور اسی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی. یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں، میں نے بھول کر ایسا نہیں کیا بلکہ جان بوجھ کر قصدن یہ کیا ہے. یہ روایت مسلم، سنن نبی داؤد وغیرہ میں بھی ہے. ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے. ہاں پیشاب کریں یا وضو ٹوٹ جائے تو تازہ کر لیا کرتے، اور وضو ہی کے بچے ہوئے پانی سے جرابوں پر مسح کر لیا کرتے تھے. یہ دیکھ کر فضل ابن مبشر رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ کیا آپ اسے اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے، لیکن یہ روایت سند ضعیف ہے. مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے دیکھ کر، خواہ وہ وضو ٹوٹا ہو یا نہ ٹوٹا ہو، ان کے صاحبزادے عبید اللہ رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ اس کی کیا سند ہے. فرمایا ان سے اسماء بنت زید ابن الخطاب نے کہا ہے، ان سے عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ جو غسیل ملائکہ کے صاحبزادے تھے، بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس حالت میں کہ باوضو باقی ہو تو بھی، لیکن اس میں قدر مشقت معلوم ہوئی تو وضو کے حکم کے بدلے مسواک کا حکم رکھا گیا. ہاں جب وضو ٹوٹے تو نماز کے لیے تازہ وضو ضروری ہے. اسے سامنے رکھ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ چونکہ انہیں قوت ہے اس لیے وہ ہر نماز کے وقت وضو کرتے ہیں. آخر دم تک آپ کا یہی حال رہا. یہ روایت سنن ابی داود میں بھی ہے. رضی اللہ عنہ وعن والدہ وعن سائر اصحاب رسول اللہ. اس حدیث کے ایک راوی محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ مدلس ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ حدثنا کہا ہے اس لیے تدلیس کا خوف بھی جاتا رہا ہے. ہاں ابن عساکر رحمہ اللہ کی روایت میں یہ لفظ نہیں، واللہ اعلم۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اس فعل اور اس پر ہمیشگی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مستحب ضرور ہے، اور یہی مذہب جمہور کا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ خلفاء رضی اللہ عنہم ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرتے تھے، علی رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے اور دلیل میں یہ آیت تلاوت فرما دیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر لوگوں کے مجمع میں تشریف فرما رہے، پھر پانی لایا گیا اور آپ نے منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور پیر کا بھی، اور فرمایا یہ وضو ہے اس کا جو بے وضو نہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے خفیف یعنی ہلکا وضو کر کے بھی یہی فرمایا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ابو داؤد طیالسی نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ وضو ٹوٹے بغیر وضو کرنا زیادتی ہے۔ اولاً تو یہ قول سندن بہت غریب ہے، دوسرے یہ کہ مراد اس سے وہ شخص ہے جو اسے واجب جانتا ہو اور صرف مستحب سمجھ کر جو ایسا کرے وہ تو عامل بالحدیث ہے۔ بخاری و سنن وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے۔ ایک انصاری نے انس رضی اللہ عنہ سے سن کر کہا، آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے جب تک وضو نہ ٹوٹتا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت سے صرف اتنا ہی مقصود ہے کہ کسی اور کام کے وقت وضو کرنا واجب نہیں، صرف نماز کے لیے ہی اس کا وجوب ہے۔ یہ فرمان اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ وضو ٹوٹنے پر کوئی کام نہ کرتے تھے جب تک کہ پھر وضو نہ کر لیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے سے نکلے اور کھانا آپ کے سامنے لایا گیا، تو ہم نے کہا اگر فرمائیں تو وضو کا پانی حاضر کریں۔ فرمایا وضو کا حکم تو مجھے صرف نماز کے لیے کھڑا ہونے کے وقت ہی کیا گیا ہے، یعنی جب نماز پڑھنے کا میں ارادہ کروں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے حسن بتلاتے ہیں۔ صحیح مسلم، نیز مسند احمد وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے کوئی نماز تھوڑی ہی پڑھنی ہے جو میں وضو کروں۔ آیت کے ان الفاظ سے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو۔ علماء کرام رحمہ اللہ کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ وضو میں نیت واجب ہے، مطلب کلام شریف کا یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کر لیا کرو، جیسے عرب میں کہا جاتا ہے کہ جب تم امیر کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ امیر کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے، اور منہ کے دھونے سے پہلے وضو میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے، کیونکہ ایک پختہ اور بالکل صحیح حدیث میں ہے جس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے نکالا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جو اپنے وضو پر بسم اللہ نہ کہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ تو نیت کی طرح بسم اللہ کہنے پر بھی وجوب کی دلالت کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ یہ بھی یاد رہے کہ وضو کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کا دھو لینا مستحب ہے، اور جب نیند سے اٹھا ہو تب تو سخت تاکید آئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے، تم میں سے کوئی نیند سے جاگ کر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ تین مرتبہ دھو نہ لے، یعنی اپنے ہاتھ کو، اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ رات کے وقت کہاں رہے ہیں۔ منہ کی حد فقہا کے نزدیک لمبائی میں سر کے بالوں کے اگنے کی جو جگہ عموماً ہے وہاں سے داڑھی کی ہڈی اور ٹھوڑی تک ہے، اور چوڑائی میں ایک سے دوسرے کان تک۔ اس میں اختلاف ہے کہ دونوں جانب کے پیشانی کے اڑے ہوئے بالوں کی جگہ سر کے حکم میں ہے یا منہ کے، اور داڑھی کے لٹکتے ہوئے بالوں کا دھونا منہ کے دھونے کی فرضیت میں داخل ہے یا نہیں۔ اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ ان پر پانی کا بہانا واجب ہے اس لیے کہ منہ سامنے کرنے کے وقت اس کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کا محاورہ بھی یہی ہے کہ جب بچے کی داڑھی نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں طلع وجہہ، پس معلوم ہوتا ہے کہ کلام عرب میں داڑھی منہ کے حکم میں ہے اور لفظ وجہ میں داخل ہے۔ داڑھی گھنی اور بھری ہوئی ہو تو اس میں خلال کرنا مستحب ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے راوی کہتا ہے کہ آپ نے منہ دھوتے وقت تین دفعہ داڑھی کا خلال کیا، پھر فرمایا جس طرح تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی، نیز ابن ماجہ وغیرہ کی ہے۔ امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ اس حدیث کو حسن بتلاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت ایک چلو پانی لے کر اپنی تھوڑی تلے ڈال کر اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے تھے اور فرماتے تھے، مجھے میرے رب عز و جل نے اسی طرح حکم فرمایا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا عمار، عائشہ اور ام سلمہ اور علی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور اس کے ترک کی رخصت ابن عمر، حسن بن علی رضی اللہ عنہما، نخعی اور تابعین رحمہم اللہ کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ صحاح وغیرہ میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے بیٹھتے، کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے۔ ائمہ کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں وضو اور غسل میں واجب ہیں یا مستحب۔ امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ مستحب کہتے ہیں۔ ان کی دلیل سنن کی وہ حدیث ہے جس میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مروی ہے، وضو کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ غسل میں واجب ہے اور وضو میں نہیں۔ ایک روایت امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا تو واجب اور کلی کرنا مستحب ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو وضو کرے وہ ناک میں پانی ڈالے۔ صحیح بخاری اور مسلم نیز ابو داؤد کی ایک اور روایت میں یوں ہے، تم میں سے جو وضو کرے وہ اپنے دونوں نتھنوں میں پانی ڈالے اور اچھی طرح ڈالے۔ مسند احمد اور بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وضو کرنے میں بیٹھتے تو منہ دھویا، ایک چلو پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کیا، پھر ایک چلو لے کر داہنا ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو لے کر اس سے بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک چلو لے کر اپنے داہنے پاؤں پر ڈال کر اسے دھویا، پھر ایک چلو سے بایاں پاؤں دھویا، پھر فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ الی المرافق سے مع المرافق ہے، جیسے فرمان ہے، ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حبا کبیرا، یعنی یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں سمیت نہ کھا جایا کرو، یہ بڑا ہی گناہ ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت دھونا چاہیے۔ وضو کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ کوہنیوں سے آگے اپنے بازو کو بھی وضو میں دھو لے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت وضو کے نشانوں کی وجہ سے قیامت کے دن چمکتے اعضا سے آئے گی، پس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو دور تک لے جائے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں کہ پس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو دور تک لے جائے، یہ حدیث کے متن میں مدرج الفاظ ہیں، یعنی راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان جیسا ہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تشریح میں صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا، مؤمن کو وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ برؤوسکم میں جو با ہے اس کا الساق یعنی ملا دینے کے لیے ہونا تو زیادہ ظاہر ہے، اور تبعیض یعنی کچھ حصے کے لیے ہونا تأمل طلب ہے۔ بعض اصولی حضرات فرماتے ہیں، چونکہ آیت میں اجمال ہے اس لیے سنت نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہی معتبر ہے اور اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم صحابی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا، آپ وضو کر کے ہمیں بتلائیے۔ آپ نے پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ دو دو دفعہ دھوئے، پھر تین بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، تین ہی دفعہ اپنا منہ دھویا، پھر کونیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھ دو مرتبہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، سر کے ابتدائی حصے سے گدی تک لے گئے، پھر وہاں سے یہیں تک واپس لائے، پھر اپنے دونوں پیر دھوئے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ سنن ابی داؤد میں علی رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اسی طرح منقول ہے۔ سنن ابی داؤد میں معاویہ اور مقداد رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ یہ حدیث دلیل ہیں اس پر کہ پورے سر کا مسح فرض ہے۔ یہی مذہب امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی مذہب ان تمام حضرات کا ہے جو آیت کو مجمل مانتے ہیں اور حدیث کو اس کا بیان جانتے ہیں۔ حنفیوں کا خیال ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، جو سر کا ابتدائی حصہ ہے، اور ہمارے ساتھی یعنی شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرض صرف اتنا ہے جتنے پر مسح کا اطلاق ہو جائے، اس کی کوئی حد نہیں۔ سر کے چند بالوں پر بھی مسح ہو گیا تو فرضیت پوری ہو گئی۔ ان دونوں جماعتوں کی دلیل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ قضاء حاجت کر چکے تو مجھ سے پانی طلب کیا، میں لوٹا لے آیا، آپ نے اپنے دونوں پہنچے دھوئے، پھر منہ دھویا، پھر کلائیوں پر سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی سے ملے ہوئے بالوں اور پگڑی پر مسح کیا اور دونوں جرابوں پر بھی۔ یہ روایت مسلم وغیرہ کی ہے۔ اس کا جواب امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی یہ دیتے ہیں کہ سر کے ابتدائی حصے پر مسح کر کے باقی پگڑی پر پورا کر لیا، اور اس کی بہت مثالیں احادیث میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی یعنی امامے پر اور جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، بس یہی اولا ہے، اور اس میں ہرگز اس بات پر کوئی دلالت نہیں کہ سر کے بعض حصے پر یا صرف پیشانی کے بالوں پر ہی مسح کرے اور اس کی تکمیل پگڑی پر نہ ہو، واللہ اعلم۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ سر کا مسح بھی تین بار ہو یا ایک ہی بار۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب اول ہے اور امام احمد رحمہ اللہ اور ان کے متبعین کا دوم۔ دلائل یہ ہیں: عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وضو کرنے بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں پر تین بار پانی ڈالتے ہیں، انہیں دھو کر پھر کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر تین مرتبہ منہ دھوتے ہیں، پھر تین تین بار دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں، پھر اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، پھر دونوں پیر تین تین بار دھوتے ہیں، پہلے دایاں پھر بایاں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور وضو کے بعد رسول اللہ نے فرمایا: جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز ادا کرے، جس میں دل سے باتیں نہ کرے، تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری، نیز مسلم، ابو داود کی ہے۔ سورہ نبی داود میں اسی روایت میں سر کے مسح کرنے کے ساتھ ہی یہ لفظ بھی ہیں کہ سر کا مسح ایک مرتبہ کیا۔ سورہ نبی داود کی ایک حدیث میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی اسی طرح ہے، اور جن لوگوں نے سر کے مسح کو بھی تین بار کہا ہے، انہوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، جس میں ہے کہ رسول اللہ نے تین تین بار اعضاء وضو کو دھویا۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے وضو کیا، پھر اسی طرح روایت ہے، اور اس میں کلی کرنے اور ناک پہ پانی ڈالنے کا ذکر نہیں، اور اس میں ہے کہ پھر رسول اللہ نے تین مرتبہ سر کا مسح کیا اور تین مرتبہ اپنے دونوں پیر دھوئے، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ کو اسی طرح کرتے دیکھا، اور آپ نے فرمایا: جو ایسا وضو کرے اسے کافی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داود کی ہے۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ سے جو احادیث صحاح میں مروی ہیں، ان سے تو سر کا مسا ایک بار ہی ثابت ہوتا ہے۔ ارجلکم لام کے زبر سے عطف ہے، وجوہکم و ایدیکم پر ماتحت ہے، دھونے کے حکم کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یوں ہی پڑھتے تھے اور یہی فرماتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نیز عروہ، عطا، عکرمہ، حسن بصری، مجاہد، ابراہیم، ضحاک، سدی، مقاتل ابن حیان اور زہری، نیز ابراہیم تیمی رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے اور یہی قرآت ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ پاؤں دھونے چاہیے، یہی فرمان صرف کا ہے، اور یہیں سے جمہور نے وضو کی ترتیب کے وجوب پر استدلال کیا ہے۔ صرف ابو حنیفہ اس کے خلاف ہے، وہ وضو میں ترتیب کو شرط نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص پہلے پیروں کو دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھوئے، جب بھی جائز ہے، اس لیے کہ آیت نے ان اعضاء کے دھونے کا حکم دیا ہے، واؤ کی دلالت ترتیب پر نہیں ہوتی۔ ابو حنیفہ کے اس مذہب کے جواب جمہور نے کئی ایک دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فا ترتیب پر دلالت کرتی ہے، آیت کے الفاظ میں نماز پڑھنے والے کو منہ دھونے کا حکم فغسیلو سے ہوتا ہے، تو کم از کم منہ کا اول دھونا تو لفظوں سے ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد کے اعضاء میں ترتیب اجماع سے ثابت ہے، جس میں خلاف نظر نہیں آتا۔ پھر جبکہ فا جو تعقیب کے لیے ہے اور جو ترتیب کی مقتضا ہے، ایک پر داخل ہو چکی، تو اس ایک کی ترتیب مانتے ہوئے دوسرے کی ترتیب کا انکار کوئی نہیں کرتا، بلکہ یا تو سب کی ترتیب کے قائل ہیں یا کسی ایک کی بھی ترتیب کے قائل نہیں۔ بس یہ آیت ان پر یقیناً حجت ہے جو سرے سے ترتیب کے منکر ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ واو ترتیب پر دلالت نہیں کرتا، اسے بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ نحویوں کی ایک جماعت کا اور بعض فقہا کا مذہب ہے۔ پھر یہ چیز بھی قابل غور ہے کہ بالفرض لغتاً اس کی دلالت ترتیب پر نہ بھی ہو، تاہم شرعاً تو جن چیزوں میں ترتیب ہو سکتی ہے، ان میں اس کی دلالت ترتیب پر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بیت اللہ شریف کا طواف کر کے باب صفا سے آپ نکلے تو آپ آیت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی تلاوت کر رہے تھے اور فرمایا میں اسی سے شروع کروں گا جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا، چنانچہ صفا سے سعی شروع کی۔ سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دینا بھی مروی ہے، اس سے شروع کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اس کی اسناد بھی صحیح ہیں اور اس میں امر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جس کا ذکر پہلے ہو اسے پہلے کرنا اور اس کے بعد اسے جس کا ذکر بعد میں ہو کرنا واجب ہے۔ پس صاف ثابت ہو گیا کہ ایسے مواقع پر شرعاً ترتیب مراد ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تیسری جماعت جواباً کہتی ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے حکم اور پیروں کو دھونے کے حکم کے درمیان سر کے مسح کے حکم کو بیان کرنا صاف دلیل ہے اس امر کی کہ مراد ترتیب کو باقی رکھنا ہے، ورنہ نظم کلام کو یوں الٹ پلٹ نہ کیا جاتا۔ ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں صحیح سند سے مروی ہے، رسول اللہ نے اعضائے وضو کو ایک ایک بار دھو کر وضو کیا، پھر فرمایا یہ وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے۔ گو کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن گزشتہ وجوہات اور جوابات کافی ہیں۔